مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دنیا کا قاعدہ ہے کہ ہر فن میں ان لوگوں کے پاس رجوع کیا جاتا ہے جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے۔ علاج معالجے کا مسئلہ ہوتا ہے تو ڈاکٹروں سے رجوع کیا جاتا ہے، گھر بار کی اور عمارتوں کی تعمیر کا مسئلہ ہوتا ہے انجینئر اور آرکیٹیکٹ پاس رجوع کیا جاتا ہے، سیاسی مسئلہ ہوتا ہے سیاستدانوں کے پاس رجوع کیا جاتا ہے، کاروبار کا مسئلہ ہوتا ہے تو کاروبار اور بزنس کرنے والوں سے رجوع کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے اور یہی صحیح طریقہ بھی ہے۔ انسانی عقل اور انسانی تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ جو جس فن کا ماہر ہو اس فن کے مسائل میں اس سے رجوع کرنا چاہیے، جو نااہل ہوتا ہے وہ اس فن کی بنیادی چیزوں پر گفتگو کرنے کا لائق نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یہی مسئلہ شریعت کا بھی ہے۔ علماء، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے جو مسائل ہوتے ہیں، وراثت ہوتی ہے، اس کے متعلق جو حقوق ہوتے ہیں، اس کا ذمہ دار اس کے وارث کو سمجھا جاتا ہے، جو اس کا بیٹا ہوتا ہے یا بیٹا نہ ہونے کی صورت میں اور دوسرے وارثین ہوتے ہیں ان کو وارث سمجھا جاتا ہے۔ اور وہ وارث عام طور پر ساری ذمہ داریوں کو خود سنبھالتا ہے اور ان مسائل میں اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے، لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء اپنی وراثت میں درہم و دینار، دن دولت یہ چھوڑ کر نہیں جاتے، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، علماء انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے، شریعت کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت کے علم میں متخصص اور اسپیشلسٹ اس کو سمجھا جاتا ہے جو شریعت کا ماہر ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ جو علماء ہوتے ہیں جن کی زندگیاں قرآن اور حدیث اور شریعت کی کتابوں کی تحقیق میں گزرتی ہے، ان کے مطالعے میں، ان کی تحقیق میں، ان کی تدریس میں گزرتی ہے۔ جب زندگی کسی چیز میں لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ صلاحیت دیتے ہیں، وہ ذوق دیتے ہیں، وہ مزاج دیتے ہیں کہ اس کی روشنی میں وہ دنیا کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ کیا مسئلہ آتا ہے، کیسے مسائل آتے ہیں؟ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں وہ حل کرتے ہیں۔ اور سب کو قرآن اور حدیث ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے مسائل کا ڈائریکٹ مستنبط کرنا، ڈائریکٹ سمجھنا کیا مسئلہ آ رہا ہے، کیا وہ رہا ہے، یہ ہرکس اور ناکس کا کام نہیں ہے۔ یہ ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہر آدمی غور کرے اور اپنے مزاج کے مطابق مسئلہ نکالے۔ قرآن پر غور کرنا ہے، حدیث پر غور کرنا ہے۔ اس کے لیے قرآن اور حدیث کے مطالعے سے ہمارے علماء نے بہت سارے اصول متعین کیے ہیں، بہت سارے قواعد بتائے ہیں۔ جب تک ان چیزوں میں ہم مہارت حاصل نہیں کریں گے، ڈائریکٹ ہم قرآن اور حدیث سے سمجھ نہیں سکتے، اس سے ہم مسائل کو حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ من قال فی القرآن برأیہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، کہا جو اپنی رائے سے قرآن کے مطابق کوئی، قرآن کے متعلق کوئی بات کہتا ہے کہ قرآن نے ایسا کہا، قرآن نے ایسا کہا، یہ مسئلہ قرآن میں ایسا ہے، اپنی رائے سے کہتا ہے تو تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے. یہ سخت وعید سنائی. کس نے سنائی؟ ہمارے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. کیوں سنائی؟ کیوں سنائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی جس کے اندر صلاحیت نہ ہو، جس کے اندر اہلیت نہ ہو، وہ اپنی طرف سے قرآن میں حدیث میں غور کر کے باتیں کہے گا تو پھر یہ چیز انسان کو خودرائی تک پہنچا دے گی، گمراہی تک پہنچا دے گی. اسی لیے اس پر سختی کی گئی ہے. بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ من قال فی القرآن رأیا فأصاب فقد أخطأ، جو شخص اپنی رائے سے قرآن کے متعلق کوئی مسئلہ بتاتا ہے اگرچہ اس کی رائے صحیح ہو تب بھی اس نے غلط کیا. اس لیے کہ وہ طریقہ غلط ہے، اس کو وہ طریقہ معلوم نہیں ہے، اس کے کیا اصول ہیں، اس کے کیا طریقہ حق طریقہ کار ہیں، اس کی کیا بنیادیں ہیں، یہ اس کو معلوم نہیں ہے. غلط طریقے سے آدمی اگر صحیح کام بھی کرتا ہے تو اس کا انجام اور نتیجہ غلط ہی ہوتا ہے. تو اسی لیے حدیث میں بڑی سختی سے روکا گیا. اور یہ قرآن کی تعلیمات بھی ہیں. قرآن نے صاف اصول بتائے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو آپ جاننے والے سے پوچھئے. کیوں یہ مسئلہ بتایا؟ اس لیے کہ سب کی سطح یکساں نہیں ہوتی، سب کے سمجھنے کا انداز یکساں نہیں ہوتا ہے. ہر شخص کو ہم قرآن اور حدیث کا گہرا مطالعہ کرنے کے لیے لگائیں گے، باقی دنیا کا کام کون کرے گا؟ ساری چیزیں برابری سے ہونی چاہیے. اسی لیے قرآن مجید میں دوسری آیت میں منافقوں کے سلسلے میں جو لوگ اچھے برے ہر طرح کے پروپیگنڈے بغیر تحقیق کے کیا کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، ان کے پاس اچھی یا بری کوئی خبر آتی ہے فوراً پھیلا دیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے کیا صحیح کیا غلط، کیا اس کا حل ہے، تحقیق نہیں کرتے، فوراً اس چیز کو عام کر دیتے ہیں. وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، کہا کہ اگر وہ اپنا مسئلہ رسول کی زندگی میں رسول کے پاس پیش کرتے یا ان کے بعد علماء اور فقہا کے پاس پیش کرتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جو علماء ہوتے اس سے حل تلاش کرتے کیا صحیح کیا غلط کیا کھرا کیا کھوٹا، اس کو وہ غور کر کے بیان کرتے. اس سے خود قرآن نے اشارہ کیا کہ ہر آدمی کو قرآن میں حدیث میں رائے زنی کرنے کی اجازت نہیں ہے. خود حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ دیا، کہا ان الحلال بین وان الحرام بین، کہا کہ حلال چیزیں بالکل کلیئر ہیں، حرام چیزیں بالکل کلیئر ہیں، وبینہما امور متشابہ، کہا کچھ مسائل ایسے ہیں جو کنفیوژن والے ہیں، مشتبہ ہیں، ہر آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا. لا يعلمهن كثير من الناس، کہا کہ اکثر لوگ میجورٹی اس کو سمجھ نہیں پاتی ہے. تو اللہ سے رسول نے بھی خود بتا دیا کہ ہر مسئلہ ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو اس کے متخصص ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس رجوع کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے اور ان کی باتوں کو پھر ماننا بھی ہے. ایسے ہی نہیں کہ آپ ان کی باتیں سن سنائی کر کے اڑا دیں. نہیں، واطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم، کہا اللہ کی بات مانیے، رسول کی بات مانیے، جو تم میں اولو الامر ہیں ذمہ دار ہیں. وہ ذمہ دار کون ہیں؟ سیاسی مسائل میں خلفاء اور دینی مسائل میں فقہا، وہ آپ کے ذمہ دار ہیں. وہ اگر اجتہاد کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی بات بتائیں ان کی بات ہمیں ماننی چاہیے، ان کے طریقے کار کو اختیار کرنا چاہیے. فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، ان لوگوں کے راستے پر چلیے جو میری طرف رجوع کرتے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ علماء ہیں، فقہا ہیں، محدثین ہیں، علوم شریعت کے ماہرین ہیں. کہا ان کے طور طریق کو آپ اختیار کریے. بلکہ دعا کرنے کے لیے کہا ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجئے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالح ہیں. کہا کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائیے پھر کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جو لوگ جن لوگوں پر آپ کا غضب نازل ہوا, جو لوگ گمراہ ہوئے, یا اللہ ان کے راستے میں مت چلانا. اس میں اشارہ اس طرف ملتا ہے جو علماء کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے, ان سے بے نیاز ہو کر کہ ہم خود سب سمجھ سکتے ہیں, اس طرح سے جو زندگی گزارتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. بلکہ قرآن نے صاف وعید سنائی ایسے لوگوں کے لیے جو علماء کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں ہدایت کے واضح ہونے کے بعد, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو چلتے ہیں, دوسرے راستے پر چلتے ہیں, الگ کا اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, اور جو مومنین کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہیں. اب مومنین کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ راستہ جس پر علماء متفق ہوں, ایسے مسائل جس پر علماء متفق ہوں ان کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرتا ہے, وہ بھی اللہ کے رسول سے مخالفت کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ جس کو معلوم نہیں ہے, جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے, وہ خود سے قرآن حدیث میں اپنی ذاتی رائے دینے کے بجائے, خود سے اس میں اپنی طرف سے کچھ اجتہاد کرنے کے بجائے ان لوگوں سے پوچھے جو جاننے والے ہیں. ایک مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا کہ ایک غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سفر میں تھے. ایک صحابی تھے جن پر غسل فرض ہو گیا. اب مسئلہ کیا ان کو معلوم نہیں تھا, تیمم کرنا ہی ان کو معلوم نہیں تھا, ان کے سر پر زخم بھی تھے. بہت صحابہ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا, انہوں نے کہا کہ نہیں غسل فرض ہو گیا تو غسل کرنا ضروری ہے, انہوں نے غسل کیا اس سے ان کی وفات ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ مسئلہ پیش کیا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کہنے لگے قتلوہ قتلہم اللہ, کہا کہ اللہ ان کی غارت کرے, ان کو برباد کرے, انہوں نے اس کو قتل کیا ہے. الا سألو حین لم یعلمو, جب معلوم نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں, سوال کیوں نہیں کیا؟ جب آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا جاننے والوں سے کیوں نہیں پوچھا؟ پھر کہا انما شفاء العی السؤال, جہالت کا حل نہ جاننے والی چیزوں کا حل یہ سوال کرنے میں ہے. سوال کس سے کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اللہ کے رسول سے کریں گے, نہیں تو جاننے والے سے آ کر کریں گے. یہ طریقہ کار رہا ہے صحابہ کے دور سے لے کر آج تک. صحابہ میں بھی آپ دیکھیے کتنے لوگ ہوتے تھے فتویٰ دینے والے, ہر صحابی فتویٰ نہیں دیتا تھا, بلکہ جو ماہرین ہوتے تھے ان کے پاس جا کر پوچھتے تھے. بڑے بڑے ماہرین نے تحقیق کرنے کے بعد بھی ایسے صحابہ کی تعداد جو فتویٰ دیا کرتے تھے سو سے کچھ اوپر لکھی ہے. اس میں بھی بہت سے وہ ہیں جن کے ایک فتوے دو فتوے منقول ہیں, ورنہ زیادہ تر فتویٰ دینے والے وہ ہاتھوں پر گنے جانے کے قابل تھے. ہر صحابی اس فن کا ماہر نہیں ہوتا تھا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤہم ابی بن کعب, قرآن کے ماہر ابی بن کعب ہیں. اقضاہم علی, قضاحت میں ماہر حضرت علی ہیں. افردہم زید بن ثابت, علم فرائض وراثت کے مسائل کے ماہر زید بن ثابت ہیں. ایسے ہی کہا اعلمہم بالحلال والحرام, معاذ بن جبل, حلال حرام کے بارے میں زیادہ نالج رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں. ایک کیٹیگری بھی بنائے بیان کی کہ ہر فن کے ماہرین الگ الگ ہوتے ہیں, ایسے مسائل میں آپ ان کی طرف رجوع کریں. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود سے آپ ڈائریکٹ اجتہاد کرنے کے بجائے ان کی طرف رجوع کریں. اجتہاد کرنا اتنا آسان معاملہ نہیں ہے, اس کے لیے بڑی صلاحیتوں کی ضرورت ہے. وہ صلاحیت تو پیدا کرنے کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے. ہر آدمی کو ایرے غیرے نہ تو خیرے سے کہتے کہ نہیں, ڈائریکٹ قرآن سے پڑھیے, ڈائریکٹ حدیث سے پڑھیے, پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا ہے, یہ تو بات کے دور کا طریقہ ہے. جب ہر چیز میں نئی بات نئی بات نئی بات آ گئی تو پھر اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیا گیا اور غلط طریقے کو اسلاف کی طرف منتقل کیا گیا. ورنہ آپ تاریخ پڑھیے صحابہ کی, تابعین کی, تبع تابعین کی, جس کو خیر القرون کہتے ہیں, بہترین صدی کہتے ہیں, اور خیر الناس کہتے ہیں, جن کو بہترین لوگ کہا گیا, بہترین زمانہ کہا گیا. اس زمانے کے لوگوں کے حالات زندگی پڑھیے, کتنے تھے جو قرآن سنت سے ڈائریکٹ اجتہاد کرنے والے. انگلیوں پر گنے جانے کے قابل تھے. باقی لوگ کیا کرتے تھے؟ ان سے سوال کرتے تھے, اور یہی سلیقہ ہے اور یہی عقل بھی کہتی ہے. تو اس لیے آج کل کے دور میں اس طرح کے شوشے اڑائے جا رہے ہیں کہ ہر آدمی سے کہا گیا کیوں اس کے فلاں کے پیچھے کیوں چلتے ہیں, فلاں کے پیچھے کیوں چلتے ہیں. آپ خود غور کیجئے, کوئی کسی کے پیچھے چلتا نہیں. آپ کسی عالم سے سوال پوچھتے ہیں, کیوں پوچھتے ہیں؟ کہ ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں. کوئی کسی امام کو فالو کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہم سے زیادہ قرآن اور حدیث کی باتیں وہ جانتا ہے, ہم خود سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو وہ قرآن حدیث پر غور کر کے صحیح مسئلہ سمجھ رہا ہے, اس کی تحقیق کو, اس کے ریسرچ کو ہم قبول کرتے ہیں. اور یہی طریقہ ہے, اسی میں امت کی بھلائی بھی ہے اور امت کی حفاظت بھی ہے. اگر یہ طریقہ ہٹ جائے گا تو قرآن میں تبدیلی کا, حدیث میں تبدیلی کا, اس کے مطالب کو بدلنے کا, تحریف کرنے کا, غلط سلط تعویل کرنے کا پورا دروازہ کھل جائے گا. پھر امت بربادی کے دہانے پر کھڑے ہو جائے گی. آج دشمن یہی چاہتے ہیں, علماء سے اعتماد اٹھانا چاہتے ہیں, علماء سے دور کرنا چاہتے ہیں. قرآن حدیث کے نام پر امت کو صحیح محج ہے سلف کے طریقے سے ہٹا کر غلط طریقے پر لے جانا چاہتے ہیں, تاکہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں اس کو قرآن حدیث کے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے, پھر امت صحیح طریقے پر نہ رہے. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اور ہمیں ہر کام میں سنجیدگی سے چلنا چاہیے. اور جو قرآن حدیث کے ماہرین ہیں, علماء ہیں, ان کی رائے کیا ہے, ان کی تحقیق کیا ہے, اس کو دیکھ کر کوئی قدم آگے بڑھانا چاہیے. اسی میں حفاظت ہے, اسی میں بھلائی بھی ہے, اور اسی میں اللہ کی مدد بھی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.